بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 ہے. خطاب کس سے ہے؟ یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور کفار کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت مسلمان نہیں کر سکتا، کفار کا کام. کفار کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. پتہ چلا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ تو بہت ہی سخت ہے کہ مثلا یہ جو آیت ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز ان کے دوزخ میں چہرے الٹ پلٹ کے جائیں، یعنی کفار، یعنی وہ چہرے کے بل گھسیٹے جا دیں گے، کبھی چہرے کی اس کروٹ اور کبھی چہرے کی اس کروٹ. یقولون، وہ اس وقت یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اے کاش اطاعت کی ہوتی. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. بھئی یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت دور کہاں ہے؟ آپ پوچھیے تو صحیح مرنے والے سے، چاہے کتنی عمر کا ہو، چاہے کیسے جوان بھی مرتے ہیں، بچے، پوچھیے اس سے کتنے دن تم رہے. خدا نہ کرے کہ یہ حسرت دل میں آئے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. بھئی یہاں کر لو اپنا ہر عمل صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دو. تھوڑے دن کی بات ہے، سرخ روح ہو کے آدمی چلے، سرخ روح ہو. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ظاہری نہیں ہے، سوچ میں بھی اطاعت. یاد رکھیں جہاں ہم مار کھاتے ہیں ہم جو ظاہری دیندار ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ظاہری دیندار تو ہیں لیکن دین کا ایک بڑا حصہ کھوئے ہوئے ہیں. اور جو لوگوں کو یہ کھویا ہوا حصہ حاصل ہے، اصل میں حاصل نہیں ہے، ان کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں، اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں. سوچ میں اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، دین کا بڑا حصہ کھو دیا. سوچ ہی سب کچھ، اور سوچ میں بالقصد سوچ، کہ ہم بالقصد کیا سوچتے ہیں. بالقصد جو سوچتے ہیں وہ یہی اعمال ہیں، یہی ہمارے ظاہری اعمال کا سبب بنتے ہیں. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ظاہری مطلوب نہیں ہے، بلکہ سوچ میں بھی ہم دن بھر اپنے دماغ کو چلاتے رہتے ہیں. کیا وہ جو چلانا ہمارا دماغ کا، کیا وہ بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے؟ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سوچ کہاں جا رہی؟ سوچ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں، تو کہاں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت؟ بلکہ یہاں تو توجہ ہی کس کی ہے. سوال یہ ہے کہ اپنی سوچ کا بھی کبھی جائزہ لیا؟ یہ سوچ کہاں کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا اس سوچ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے؟ اور سوچ ہی سب کچھ ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت سوچ ہے، نیت نام ہے بالقصد سوچ کا. اور غیر اختیاری تو گنتی میں نہیں، غیر اختیاری جو خواہشات وغیرہ ہیں وہ نیت نہیں ہوتی، بلکہ بالقصد جو کیا جائے وہ نیت ہے. اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے صرف اختیاری اعمال کا. تو یہی میں عرض کر رہا تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صبر کا فقدان بھی بہت ہے. وہ کہنے کو ہم سب کچھ ہیں، جب صبر کا موقع آتا ہے تو صرف غصہ آیا کر لیا، کسی کو جو کہنا تھا کہہ لیا، کہیں بھی ضبط نہیں کیا. صبر کا فقدان ہے. اور صبر سوچ میں بھی ہے، سوچنے میں بھی صبر کرتے ہیں جو چاہتے سوچتے تھے. جیسے بولنے میں صبر یہ ہے کہ بولنے کا تقاضا ہو، چپ رہنے میں کوئی حرج نہیں، چپ ہو جائے. یہ ہے اصل معیار. یہ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے بے شمار گناہوں سے زبان کے، تو جب زبان جب بولنے کا تقاضا ہو تو یوں سوچیں کہ اگر میں یہ بات نہ کہوں تو کوئی حرج ہے؟ حرج نہیں اس چپ میں. مجھے خود تجربہ ہوتا رہتا ہے. ابھی ایک دو دن پہلے وضو کر رہا تھا یونیورسٹی کے اس میں وضو خانہ کہتی تھی، پانی بہت ٹھنڈا تھا خلاف معمول. ابھی حال میں دیکھا تھا کہ پانی گرم آ رہا تھا ہمارے اس میں، پانی بہت ٹھنڈا تھا اور ایئر کنڈیشن بھی بہت تیز چلا رہے تھے. اور میں وضو کر رہا تھا تو اتنے میں ایک طالب علم تو آتے جاتے رہتے ہیں، ایک دو طالب علم آگے وضو کر رہے تھے. اب ایک عادت ہے، اس عادت کے تحت تقاضا ہوتا ہے کہ میں ان سے کہوں. لڑکے تو تکلو ہوتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام کہا انہوں نے، تو بھائی آج پانی بہت ٹھنڈا ہے، اور غالباً فطرتاً ہر ایک کہہ دے گا یہ. لیکن اللہ کا شکر ہے بس یہ خیال آیا، خیال تو آیا کہ کہوں ان سے کہ بھائی پانی اتنا ٹھنڈا ہے. میں سوچا کہ اگر میں نہ کہوں تو کوئی حرج ہے. اسی طرح سے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ٹیکسی میں بیٹھا، وہ ٹیکسی والا کچھ بڑبڑانے لگا، پولیس والے ہٹا دیتے ہیں. وہ حرم شریف سے جب ٹیکسی پکڑو تو پولیس والا وہاں پہ پولیس ٹیکسی والوں کو ہی کھانی ہونے دیتا، کچھ بول رہا تھا. دل میں یہ آیا کہ پوچھوں اس سے کہ کیا مشکل ہے، جب ٹیکسی والا کھڑا نہیں کرے گا تو پیسنجر بیٹھیں گے، ٹیکسی تو پیسنجروں کے لیے. یہی سوچا کہ اگر میں نہ بولوں تو کچھ حرج تو نہیں. حرج کیا ہے؟ چپ رہو. کیونکہ اس طرح کی دیکھیں نا، یہ ہے صبر یوں ہی حاصل. صبر سے اس کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی مر گیا تو آنسو نہیں بہایا. آنسو کا بہ جانا خود بے اختیاری طور سے تو صبر کے خلاف بھی نہیں. صبر تو یہ ہے کہ اپنے تقاضائے نفس کو قابو میں کر لے، جم جائے اس کے اوپر. جس وقت ایک چیز کا دل چاہ رہا ہے لیکن حق تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے، لا یعنی کلام سے حق تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، بڑ بڑ بولے چلے جا رہے ہیں، جب جو دل میں آیا بولے چلے جا رہے ہیں. کتنی بار یہ تجربہ ہوا ہے کہ بزرگوں نے جب یہ مشق کرائی اللہ کے فضل سے، کئی بار یہ ہوتا ہے. کیا نہ بولوں، چپ رہوں تو کوئی حرج ہے؟ صبر کہہ رہا تھا کہ صبر جہاں ظاہری اعمال میں ہے، اسی جس طرح سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جہاں ظاہری اعمال میں ہے، اسی طرح سے سوچ میں بھی تو ہے. ظاہری اعمال میں اطاعت میں تو بہت کچھ اپنے نفس اور ریاکاری وغیرہ شامل ہونے کا امکان ہے. سوچ میں جو اطاعت ہوگی اس میں کہاں ریا ہے؟ ریا کا امکان بہت کم ہے. کیونکہ ریا سوچ میں، ہم جو عمل جو ہے، سوچ بھی تو عمل ہے. سوچ اس لیے عمل ہے کہ اعمال باطنا سب سوچ ہے. مثلا شکر ہے، شکر ایک سوچ ہے. یا اللہ یہ نعمت آپ کی طرف سے آئی ہے، میں اس کا مستحق نہیں، اہل نہیں، یہ شکر ہے. یہ سوچنا شکر ہوا. اسی طرح سے تمام اعمال باطنا سوچ ہے. تو سوچ بھی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری. یہ تو نہیں کہ ہم جو چاہیں سوچے چلے جائیں. ایک دوسرے شخص کے بارے میں سوچ لیا وہ ایسا ہے، بدگمانی حرام ہے. کبر حرام ہے تو کبر ہے کیا؟ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ عند اللہ مجھ سے کم ہے، یہی کبر ہے. یہ سوچنا کہ وہ تو بہت بدماش ہے، وہ نالائق ہے، وہ ایسا ہے، یہ سوچنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. نہیں فرمایا؟ پھر یہ سوچ ہی سب کچھ ہے. اس کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف لکھا ہے کہ اعمال باطنا تمام اعمال ظاہرہ کی بنیاد. جب تک سوچ ٹھیک نہیں ہوتی آپ کے اعمال ظاہرہ سب بے معنی ہے. دیکھیں ایک حدیث شریف ہے جس کو میں نے بار بار عرض کیا اور آپ سنتے ہیں، علماء بتاتے رہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شہید لائے تھے. شہید شہادت کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے فضائل پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. شہید کا کیا مقام ہے؟ شہید مرتا ہی نہیں. ایک بہت بات یہ، شہید مرتا نہیں. شہید کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شہید کا تو وہ رتبہ ہے کہ مت پوچھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اب یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. قیامت کے روز شہید لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے لڑا اور شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے, تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ بڑا بہادر ہے. یہ جو لوگوں میں واہ واہ ہو جائے بڑا بہادر ہے, یہ کیا زبان سے کہتا تھا؟ وہ کیا کہتا تھا, کہاں سے ہوتا تھا؟ یہ جو ریا ہے یہ کہاں سے ہوتی تھی, مجھے بتائی تو صحیح. سوچ میں تھی نا, سوچ میں بالقصد سوچ, جان بوجھ کے ایسا جو سوچے گا اسی کو, جو اعمال ہے سوچ بھی عمل ہے, جو عمل غیر اختیاری ہے وہ تو غیر اختیاری کسی گنتی میں نہیں ہے, نام اعمال میں ہوگا ہی نہیں. کیسے ہی بہترین سوچ ہو اگر خیال ہے غیر اختیاری اس کی کوئی گنتی نہیں, کیسے برا خیال ہو لیکن غیر اختیاری طور سے آئے ویسا بھی اس کے لاتے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں, وہ نام اعمال میں ہے ہی نہیں. نام اعمال میں تو وہ ہے جو کہ بالقصد ہو. تو یہ دیکھیں حسان نے کیا فرمایا اس کو, کہ تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ لوگوں میں یہ بیٹھ جائے کہ تم بڑے بہادر ہو, تو تمہاری وہاں واہ واہ ہو گئی, تمہیں بہادر کہہ دیا گیا دنیا میں اور فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس کو جہنم میں لے کے جاؤ الٹے منہ. تو بتائیے کیا انجام ہوا, کیوں ہوا, یہ مجھے بتائیے. تو سوچ درست نہیں تھی, سوچ درست نہیں تھی, غلط سوچتا تھا, غلط سوچتا تھا. اگر اس کی سوچ درست کر دی جاتی تو یہی شہادت اس کو جنت میں پہنچاتی, اور چونکہ سوچ صحیح نہیں تھی اس لیے یہی شہادت اس کو جہنم میں لے گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بات کرنا ہی سچی فرمائی. اسی طرح سے یہی حشر ایک عالم کا ہوگا, یہی حشر ایک سخی کا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث میں تکرار کی ہے اسی بات. تو سوچ بہت اہم ہے. یہ کرتا کہ صبر کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا پچھلی بار بھی. صبر کہتے ہیں کہ دل کو ناگوار امر پہ جما لینا, اس میں زبان ایک تقاضا ہو رہا ہے, تقاضے کو روکنا ناگوار ہوتا ہے. جمع لیا یہ صبر ہے. اذاں پچھلی مرتبہ بھی مثال دی کہ اذاں کے وقت ایک بات چل رہی ہے, اذاں ہوتی رک جانا نہیں مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, یہ صبر ہے. تو رک جائے, سوچ میں صبر, زبان کا صبر, آنکھ کے استعمال میں صبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا, اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا. ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل کے اندر چھپا رکھا تھا. اندازہ کریں کتنا صبر تھا. خیر انبیاء کا صبر تو کیا کہنا ہے, انبیاء کا صبر تو ہمیں مگر تو سیکھنا ہے. ہمارا صبر تو یہ چھوٹا چھوٹا ہوگا کہ بولنے کا تقاضا ہے تو رک جاؤ, نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہے تو رک جاؤ, بدگمانی کے تقاضے ہیں تو اس کو, بدگمانی تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن ہم لوگوں میں بہت رائج ہے. دیکھنے میں دیندار اندر سے گو در گو ہو رہے ہیں, بدگمانی ہے, کبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی مثال طائف میں عجیب تھی. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیے ہوئے پا پیادہ طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی, جس سے وہ سب برا فروختہ ہو کر درپے آزار ہو گئے. وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا. وہ لوگ وعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون میں تر بتر ہو جاتے, خون بہ بہ کر نالین مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا. ایک دفعہ بدماشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں, تالیاں بجائیں, چیخیں ماریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے. اسی مقام پر ایک دفعہ آواز فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا
اور آبادی سے باہر لے گئے اور پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا. اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص کے بھی مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز. اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں, ترجمہ ہے, اے اللہ میں اپنے ضعف, اپنی کمزوری, اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی تحقیر اور اپنی بے سر و سامانی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین, اے درماندہ ناتوانوں کے مالک, تو ہی میرا رب ہے. اے میرے آقا, تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترشرو ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے, کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے. میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے آسمان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے. تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو, اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا, ضرور بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, وضو کا کامل کرنا ناگواری کی حالت ہے کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہو مگر پھر ہمت کرتا ہے, اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف, یعنی دور سے آنا اور بار بار آنا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, ہر جگہ صبر. یہ صبر کی مثال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی یہ مثال دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں. پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یہ صبر کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا, کوشش تو کریں گے, ذرا سا کسی نے کوئی ستا دیا, کوئی بات کہہ دی, اور خود ہمارا وہم ہی ہوتا ہے, ہمارا وہم ہی ہوتا ہے, بس پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو صبر بخشے گا, اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوا شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اس کو بخش دے. صلی اللہ علیہ وسلم. حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے, جو ان سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے, مرید کا تو اصلاحی تعلق نہیں رکھا, لکھا کہ عرض یہ ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے, کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا, اس کا کچھ علاج جو بہت آسان ہو فرمائیے. میری ایسی حالت ہے کہ کچھ عرصہ تو بہت اچھا گزرتا ہے اور دل بہت اچھا رہتا ہے اور نماز میں بھی دل لگتا ہے اور ساری باتیں اچھی رہتی ہیں, اور کچھ عرصہ بہت خراب گزرتا ہے کہ نہ نماز میں دل لگے نہ کسی اور چیز میں, جہاں تک ہو سکتا ہے کسی کام میں کمی نہیں کرتا, مگر دل کچھ ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ نیک کام میں کچھ مزہ نہیں آتا. میرے لیے کوئی دعا یا عمل تحریر فرما دیجیے. دیکھیں یہ جو لکھا ہے انہوں نے, تو میری حالت بہت خراب ہے. یہ انکشاف ہو جانا تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. کاش انکشاف ہو جائے, کیونکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہماری حالت تو ہے خراب, لیکن ہمیں انکشاف نہیں, ہم پھولتے رہتے ہیں کیا کر لیا. ہماری تو نماز اس قابل نہیں ہے واللہ, ہم تو خیر کوئی چیز نہیں ہے. ہماری نماز تو خیر ہم نے ادا کر لی, لیکن وہ آداب اور خشوع اور خضوع سب سے خالی ایک نماز ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل سے فرض کو ثابت تو کر دیتے ہیں, فرض ثابت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوگی؟ نماز کو فرمایا ہے کہ مومن کی معراج ہے, مومن کی معراج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا, ہمیں معراج ہوتی ہے ہماری نماز میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ کیجیے, مومن کی معراج ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا ہوگا حال ہے. لیکن نماز کے بعد کیا کہتے تھے؟ نام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں کہتے تھے. ظاہر ہے وہ تو سچ کہتے ہوں گے, بناوٹ تو تھی نہیں. بناوٹ اور تکلف اور تصنع جائز نہیں. کلام پاک میں ہے وما انا من المتکلفین, آپ کہہ دیجیے وما انا من المتکلفین, تو لکھا تھی ملو ملو. اس سے ثابت ہوا کہ تکلف جائز ہے, اور آج کل ہم صرف تکلف آ رہے ہیں. کسی کو ہدیہ دینا ہے, تکلف کیا ہے؟ تو اس کو ریپ کراتے ہیں, رنگ برنگی چیزیں لگاتے ہیں, تکلف نہیں ہے. اب وہ کھجور کا ہدیہ دینا بجے اس کو کھجور لا کے دے دیے, ہدیے خلاص. تکلف تو جائز نہیں ہے, تکلف جائز ہے. تکلف تصنع بناوٹ سب ایک, بالکل سیدھا سادہ ہونا چاہیے. آپ پہلے تو سوچ میں سیدھا سادہ ہو, سوچ میں سیدھا سادہ ہو, سب سے پہلی چیز. سوچ پھر کسی کو دینا ہو کچھ تو تکلف نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ میرے شیخ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس گیا تھا تو وہ تو بیٹھے فرمانے لگے, میں چھوٹی سی کوئی چیز لے گیا تھا حضرت, یہ کھجور یا کوئی چیز کی. تو حضرت نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے, ایسا ہدیہ ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں دودھ پیش کرے, تکیا پیش کرے, یا عطر خوشبو پیش کرے, خوشبو کا مطلب عطر کی شیشی نہیں ہے, وہ روئی میں تھوڑی سی خوشبو لگا کے پیش کرے, تو انکار نہ کرو. کیوں؟ اب اس کی علت بھی خود فرما دے, اس لیے کہ یہ نہ ہدیہ دینے والے پہ بار ہے نہ ہدیہ لینے والے پہ بار ہے. اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدیہ ایسا ہونا چاہیے, اگر ایسا ہدیہ کوئی دے تو انکار نہ کرو, اور اگر ایسا ہدیہ دے اس طرح ایسا ہدیہ نہ دے تو ظاہر ہے کہ وہ قابل انکار ہے, انکار کر سکتے ہیں. میں جائز ناجائز کی علماء جانے تکلف, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلف تو ہو نہیں سکتا تھا. نماز کے بعد فرما رہے استغفر اللہ, تکلفاً فرما رہے تھے, حقیقتاً فرما رہے تھے, سادگی سے فرما رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ تکلف کا تو الزام لگاؤ گے, نعوذ باللہ تکلف نہیں تھا. وہ یوں ہی سمجھتے تھے کہ ہم نماز کے بعد مجھے استغفار کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, تبھی تو معافی مانگ رہے ہیں. تکلف والی معافی تو نہیں مانگتے تھے. ہمارا استغفار البتہ تکلف ہے. وہ ہم تو بد تکلفن کر دیا, حقیقت دل میں کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تو ایسا نہیں تھا. وہ ہے نا معصیت را خند می آیت بر استغفار ماں, ارے میرے استغفار پر تو معصیت یعنی گناہ بھی ہنستا ہے. معصیت را خند می آیت بر استغفار ماں, میرے استغفار پر معصیت ہنستی ہے, گناہ بھی ہنستا ہے. تمہارا استغفار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار سچا تھا, یوں ہی تھا. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی حال تھا. صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے, صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے. اور منافق وہ ہے جو کافر سے بدتر ہے, کلام پاک میں ہے کہ منافق کا انجام کیا ہوگا؟ سب سے نیچے، سب سے نیچے، کافر سے بھی نیچے سبقے میں جہنم میں ہوگا. اور صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے ہیں. حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ ذلیل شخص مجھ کو کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ ایمان کی خاصیت ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کیا حال ہے؟ ہم تو اکڑتے ہیں، اپنی اچھائی بیان کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو ہم متاثر کرنا چاہتے ہیں. کیا حماقت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نماز کے بعد استغفار کریں، اور ہم اپنی ایسی ایسی باتوں پہ جس کی کوئی حقیقت نہیں اتنائیں. تو یہ تو عین ایمان ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے، جو انہوں نے لکھا تھا کہ میری حالت بہت خراب ہے، میرا دل بہت سخت ہو گیا. لیکن وہ سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ان سے، دل کی سختی کے معاملے میں. اس پر حکیم الامت رحمت اللہ یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ میری حالت خراب ہے کیونکہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ دل بہت اچھا رہتا ہے اور نماز میں اور چیزوں میں دل لگتا ہے، اور کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ کسی اور کام میں، اور میں کمی تو نہیں کرتا مگر دل ایسا سخت کہ نیک کام میں مزہ نہیں آتا. یہی ہے نا، اسی پہ فرمایا حکیم، یہی وقت ہے صبر کا. ایک وقت تو ایسا ہے کہ ہر چیز اچھی لگ رہی ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ نماز پڑھنا بار ہو رہا ہے. یہ صبر ہے، اس حالت میں بھی نماز پڑھ جائے، اس حالت میں صحیح جگہ فرمایا ہے. کسی نے پوچھا کہ بھائی نماز تو پڑھنے کا میرا دل نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں. بھائی کسی نے تم کو دگنا سوال، تو ایسے نماز پڑھتے اور ایک اتنی مشکل کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اور دلیل دی ہے کہ ممبر سمجھیں گے کہ جس چیز میں دل نہ چاہے اور آدمی کر لے، صبر ہے. فرمایا کہ اس کی مثال کہ اس میں دگنا ثواب ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اٹک کر قرآن پڑھے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. تو دلیل ہے اس کی. یہ دل لگنا، اب دیکھیں حکیم الامت رحمۃ اللہ کا جواب، دل لگنا اور مزہ نہ آنا یہ سختی نہیں، بلکہ اس پر جو آپ کے دل میں رنج ہوا یہ خود علامت ہے دل کی ترقی کی، حالانکہ یہ رنج کی بات نہیں ہے. تو جو بات واقعے میں رنج کی ہو، کیا بات رنج کی ہے اگر کوئی بتائے تو صحیح، کیونکہ رنج کی کیا بات ہوتی ہے؟ تو بات رنج کی بھی ہوتی ہے، ہوتی ہے رنج کی، ایسے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، رنج کی بات، غم کی بات، افسردہ ہو جانے والی بات صرف ایک ہے، گناہ. گناہ ہو تو افسردہ ہو، گناہ ہو تو غمزدہ ہو، گناہ جب نہیں تو کس بات کی فکر. خیر ہم ہیں گناہ میں مبتلا، لیکن اپنا جائزہ تو لے کوئی تو پتا چلے گا. خیر یہ حضرات تو بڑے تھے. فرمایا کہ رنج کی بات یہ نہیں ہے جو آپ نے لکھی، جو بات واقعے میں رنج کی ہو یعنی کسی گناہ کا صادر ہو جانا، اس پر تو ایسے دل کو بہت ہی رنج ہوگا جس کو اب اس حال پہ بھی رنج ہو رہا ہے جبکہ گناہ بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف نماز کا مزہ اور اعمال میں مزہ نہیں ہے، سہولت نہیں ہے. لکھا کہ پھر سختی کہاں ہے؟ سختی تو یہ ہے کہ گناہ میں باک نہ ہو اور گناہ ہو جانے کے بعد پرواہ نہ ہو. سب گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پرواہ نہیں، یہ حال ہے. دیکھنے میں صوفی نامحرم کو دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے. چاہے وہ ٹی وی پہ دیکھا جائے، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھا جائے، چاہے وہ موبائل پہ دیکھا جائے، اب باک ہی نہیں. موسیقی جائز ہے، موسیقی عام بجے نمازوں میں، مسجدوں میں، موبائلوں میں بج رہی ہے. لوگوں کے موسیقی کی دھنے میں تو حیران ہو جاتا ہوں، یا اللہ یہاں مجلس میں بعض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بجائے بٹ پڑتا تو میں حیران ہوتا ہوں جس نے موسیقی تم نے ڈالی ہے. موسیقی تو حرام ہے، تو پکڑا حرام، اس کے حرام ہونے میں کیسا. لیکن اس گناہ کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ پرواہ ہوئی اس کی؟ باقی نہیں. اسی طرح سے غصہ، مجھے کیا غصہ کر دیا؟ کبھی غصے پہ رنج ہوا؟ تو غصہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، غصہ حرام ہے. یہ فرما رہے ہیں سختی یہ ہے کہ گناہ میں باک نہ ہو، گناہ ہو جانے کے بعد پرواہ نہ ہو. غیبت کر دی، بڑے آرام سے دوسرے کی حقارت دل میں لے آئے. یاد رکھے کسی کی غیبت جائز نہیں ہے، نہ صدر کی، نہ وزیر اعظم کی، نہ وزیر کی، نہ سفیر کی، نہ پڑوسی کی، نہ کسی اور کی. کسی کی غیبت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ غیبت کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ غیبت تو سخت ترین گناہوں میں مشغلہ بنایا ہوا ہے. ایسے اخبار پڑھنا جس میں غیبتیں ہوں جائز نہیں، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان نافرمانی استہزاء اس طرح سے پیش کرنا جس طرح سے آج کل پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں, جیسے یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف پردے کا حکم دے, اور تم یہ بے حیائی اور رقاصہ اور ناچنے والی اور گانے والی اور موسیقی والی ان سب کو تم پیش کرو, کوئی ندامت کے آثار ادھر نہیں. تو ہمیں بھی تو کچھ شرم آنی چاہیے. جو چاہا اخبار دیکھ لیا, اخبار کا مالک جب ایسا ہے, علل اعلان جاننے والے جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کا مذاق اور استہزاء ان اخبارات اور ٹیلی ویژن میں رات دن ہو رہا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کیسی کیسی تصویریں ہیں اور کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں, پھر کیوں ان اداروں کی خبریں پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی محبت نہیں ہمیں؟ کیا ایمان کا یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے اخبارات کو نہ پڑھو؟ اور خبریں نہ ملے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے اگر خبریں نہ ملے تو ہم مر جائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی شان میں گستاخی ان کے غضب کا ذریعہ ہے. یہ طے بات, معمولی بات تھوڑا ہی, دین اور ایمان کو دو پہ لگا دو گے تم, بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب وہ اس قدر سنگین باتوں کے مرتکب ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سختی کہاں, یہ سختی نہیں ہے جو آپ کو ہو رہی ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. سختی تو یہ ہے کہ گناہ میں باک نہ ہو, گناہ ہو جانے کے بعد اس کی پرواہ نہ ہو, بے حیائی ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت حکم ہے پردے کا, اور آج کل مسلمانوں میں بے پردگی کا ایسا برا کہ اب تو میں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ آپ عدد و شمار کے کچھ ماہر جا کے پوچھ لیں کہ جن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے اور یا جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہے, وہاں ٹیلی ویژن پہ عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہوتی ہیں اور مرد نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ان سے پوچھیے جا کر کہ کیا یہ گناہ ہے. میں کہتا ہوں 95% کم سے کم جواب ملے گا کہ نہیں یہ گناہ نہیں, یہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ گناہ نہیں. 95% آپ معلومات کر لیجیے اور 5% بھی میں احتیاط کی بنا پہ کہہ رہا ہوں. تو جب گناہ کو حلال سمجھا جاتا ہے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس اتنے بڑے گناہ کو جس کی دلیل قرآن پاک میں ہے کہ دیکھو نامحرم کو نہ دیکھو, اپنی نگاہ کو نیچی رکھو, مردوں کو کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے, کلام پاک کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے. ایک عالم صاحب تشریف رکھتے تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت دونوں آنکھوں فرمایا؟ ہاں دونوں آنکھوں فرمایا ہے. اس نے فرمایا کہ شدت ظاہر ہو رہی ہے, یہ بیٹھے ہوئے پورا کنبہ دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن, کیا آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس گناہ میں کوئی باق ہے؟ کیا اس گناہ کے بعد شرمندگی ہے؟ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں پروگرام دیکھا, نہیں بتاتے. دیکھی جا کے ان کی باتیں سنیے آپ, یہ فرما رہے ہیں. ہمارا حال یہ نہ ہو جائے کہ گناہ میں باق نہ ہو, گناہ ہو جانے کے بعد اس کی پرواہ نہ ہو, اس پر رنج نہ ہو. آپ اطمینان رکھیں, اپنے کام میں لگے رہیں, آپ اس میں نہیں, آپ کے دل میں سختی نہیں. ان کو فرمایا باقی اس سے زائد جو چیزیں ہیں وہ کیفیات کہلاتی. یہ دل لگنا کیفیت ہے, ہو ہو نہ ہو نہ ہو. چلیے کافی ہے آج اتنا, توفیق عطا فرمائے. آپ کی کتاب کہاں ہے؟ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ گناہ سے مانوس ہو جانا کفر ہے, گناہ سے انسیت ہو گئی. خود گناہ نہ بھی کرو تو گناہ سے مانوس کیسے ہو گئے؟ غیرت کی نیت, ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور مجھے خود تجربہ ہے, میں امریکہ رہنے رہتا تھا کافی 10 سال بعد, وہاں پردہ نہیں ہے, وہاں پردہ 10 سال پہ تھا ہوتا ہے. میں جب آیا واپس, یا واپس آتا تھا کبھی چھٹی میں, تو میں نے خود محسوس کیا کہ میری وہ حس جو تھی کہ عورت سے دور رہو یہ ختم ہو گئی. چنانچہ میں کہیں پہ کھڑا ہوا تو کوئی عورت آگے کھڑی ہو گئی, تو سورن تو مجھے دور جانا چاہیے کہ وہ حس نہیں تھا. کیا ہوا؟ انسیت ہو گئی, گناہ کی انسیت ہو گئی. ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, اس پہ شراب کے اشتہار آتے ہیں, اس طرح کی چیزیں آتی دور ہے. آپ جس چیز کو روز دیکھیں گے انسیت نہیں ہو جائے گی. ان سے زیادہ بہت نازک وقت ایمان کو بچانا, ہاتھوں میں انگارے دینا. اگر ہاتھوں میں انگارے محسوس ہوتے ہیں تو سمجھو کہ ایمان بچ رہا ہے, ورنہ نہیں. کیونکہ ہمارے اقارب ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, ہمارے دوست احباب ہیں, دن رات کا واسطہ ہے, اور وہ ایسے ایسے گناہ میں مبتلا ہیں, ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے. کیا کریں گے؟ حکیم الامت نے کہا, لکھا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرنے والوں کے سے تمہارا دل مل جاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے, ان کے الفاظ کیسے کیسے تمہارا دل مل جاتا ہے؟ مانوس تو نہیں ہوتی, گناہ سے مانوس. بہرحال یہ وقت ایسی ہے جناب, اس وقت ایمان بچانے والی بات ہے. ہر چیز جو گناہ تھی اس کو ہمارے جو لوگ دیندار ہیں وہ گناہ کی فہرست سے نکالتے تھے, بعد میں غصے کو نکال دیا. اب میں تو حیران رہ گیا, ایک جگہ میں نے سنا, حالانکہ وہ اپنے کو دینداری تو کہتے ہوں گے, وہ کسی بات کے غصے کے اوپر کچھ کہا گیا ان کو کہ آپ کا بیٹا جو ہے غصہ بہت کرتا ہے, اس کے اوپر شادی ہوئی تھی, اس کے غصہ تو کرتے ہیں ہم لوگ, غصے میں کیا بات ہے, غصے کو گناہ نہیں سمجھ, صاف بولے وہ, ان کو یہ احساس تک نہیں تو غصہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, قرآن کی روح سے منع, حدیث شریف کی روح سے منع, یہ احساس نہیں, یہ تو حالت ہے. دوسرے گناہ اور بات سمجھتے ہیں کہ ہم جو غصہ کرتے ہیں وہ تو دین کے لیے کرتے ہیں. دین کے لیے غصہ کرنا کہاں سے جائز لکھا ہوا ہے؟ دین کے لیے غصہ آنا اس میں تو خیر وہ نہیں ہے کوئی برائی, چونکہ دین کے لیے غصہ آنا تو ایک فطری بات ہے, غیرت کا اٹھ جانا تو غیر اختیاری ہے, غصہ کرنا اس کا کہاں حکم ہے؟ شریعت پہ عمل کرنے کا حکم ہے, جو حکم وہ کیا جائے, غصے کے اوپر عمل نہیں کیا جائے. غصے کے اوپر عمل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور ہمارے اب یہ دین کہتے ہیں, لیکن عمل تو کرو, مشق تو کرو کہ جب غصہ آئے اس کو پی جاؤ, جب غصہ آئے اس کو پی جاؤ, اور کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے مشق کرنی پڑتی ہے, ورنہ تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. غصہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, دماغ میں ڈال لیجیے اس بات کو, سمجھ لیجیے, اور اس سے کم سے کم ایک فائدہ تو پہنچے گا کہ ندامت تو ہوگی, اپنے کو شرمندہ تو ہوگا, تم اپنے کو بزرگ سوئی تو نہیں سمجھنے لگ جاؤ گے کہ تم غصہ کرتے ہو, تو گناہ ہوتا ہے. کم سے کم اس کے بعد توبہ کی تو توفیق ہوگی. ابھی تو بڑا اکڑ رہے ہو کہ ہم نے غصہ کیا تو جیسے کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی کو سکھا بھی دیا جائے تو وہ بھی سمجھتا ہاں یہ کہتے تو ہیں لیکن اصل میں اس میں کیا حرج ہے. سبحان اللہ, حرام ہے, اس میں حرج نہیں, اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے تو بتائیے. یہ ہے اس وقت, یہی حال ہے. وہ ہے نا کسی کا شعر, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, جنوں کا نام پڑ گیا خرد, خرد عقل کو کہتے ہیں, اور خرد کا نام پڑ گیا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, جو چاہے کر, حرام کو حلال کر لیا, موبائل پہ تصویروں کو حلال کر لیا, کس طرح سے حلال کر لیا؟ مصور کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے, اس کا کوئی حد و حساب. یہ تو کتاب ہو گئی تھی ختم جناب نذیر صاحب, پچھلی بات. اس کے بعد دعا اور مناجات ہے بدرگاہ قاضی الحاجات, لمبی دعا ہے, میں صرف ایک پیراگراف آج پڑھوں گا, پھر آئندہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ, ہم کو ان لوگوں میں سے کیجیے جن کے اعضاء بدن پر آپ نے مراقبہ اور اپنی یادداشت کی سخت بیڑیاں ڈال لی. یادداشت, سوچ کہ اللہ تعالی کی یاد بالقصد, یہی ذکر, بلا قصد ذکر نہیں. اللہ تعالی کی یاد جو بالقصد ہو, اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں. یہاں پہ ذکر قلبی کے معنی میں بھی بڑے دھوکے میں لوگ, مجھے میرے شیخ نے بتایا, ذکر قلبی یہ ہے کہ بالقصد اللہ کو سوچنا, یہ ذکر. اور ذکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے کیا. اے اللہ, ہم کو ان لوگوں میں سے کیجئے جن کے اعضاء بدن پر, جسم کے اعضاء پر آپ نے مراقبہ اور اپنی یادداشت کی سخت بیڑیاں ڈال دی, جو ہٹتی نہیں اللہ کی یاد. ان کی باطنی قوتوں پر مشاہدے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باریکیاں جمع دیں, بس اٹھتے بیٹھتے آپ کا انس ان کے اوپر نگہبان بنا کر کھڑا رہتا ہے, تو وہ شرمندگی سے اپنے سروں اور چہروں کو سجدے کے لیے جھکا دیتے ہیں. دیکھیے شرمندگی سے, یہی تو شرط ہے. سارا کھیل اس کا ہے کہ بندہ نادم و شرمندہ ہو. حق تعالیٰ کے ہاں شرمندہ اور نادم گنہگار بخشے جائیں گے, یاد رکھیے اپنی شرمندگی اور ندامت کی, اور غایت عاجزی اور ذلت سے آپ کے دروازے پر اپنے نازک رخسارے بچھا دیتے ہیں. پھر آپ نے ان کو اپنی رحمت سے غایت مقصود تک پہنچا دیا. صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اے اللہ ہم کو درازی یہ صحبت, صحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت, اور ہمیشہ کی خدمت, اور اپنے احترام کی حفاظت, اللہ تعالیٰ کے احترام کی حفاظت, اور یادداشت کی پابندی, اور طاعت کا انس, اور مناجات کی حلاوت, اور مغفرت کی لذت, اور دل کی سچائی, اور سچا توقع, اور خالص محبت, اور عہد کی پابندی, اور وصال و قرب کا اعتقاد, اور لغزش سے بچنا, اور مقصود کو پہنچنا, اور نیک عمل کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائیے. صلی علی محمد خیر وسلم. چلیے کچھ دعا بھی ہو گئی, لیکن دعا پتا ہے کس کی ہے؟ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ, 500-600 ہجری کے بزرگ. اور بزرگوں ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے. جب یہ روضہ نبوی سے تشریف لے گئے تو سلام عرض کیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بلند آواز سے سنائی دیا. جدی کہہ کے نانا تھے, کیونکہ وہ سید تھے, جواب دیا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ یا رسول اللہ, آپ نے سلام تو ہم دور سے بھی بھجواتے تھے, درود و سلام تو ہم دور سے بھی بھجواتے تھے, اب تو اپنا دست مبارک دیجئے اس کو ہم بوسا دیں. یہ بے ساختہ اشعار میں عربی کے ان کے منہ سے جاری ہوئے. بس قبر شریف سے چمکتا ہوا دست مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا, اور انہوں نے بڑھ کے اس کو بوسا. مسجد نبوی روشن ہو گئی. اس وقت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, اور ہزاروں آدمی تھے, اور یہ بالکل تواتر کے ساتھ موجود ہیں ان کتابوں میں. لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کے غلط ہونے کی کوئی وہ ہے ہی نہیں, امکان نہیں ہے. یہ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ کیسے ہوئے آپ کو پتا ہے؟ فرماتے تھے, ایک بات ان کی یہ لکھی ہوئی ہے کہ فرماتے تھے کہ میری حیثیت بس اتنی ہے جیسے دیوار پہ بیٹھا ہوا ایک مچھر. میں تو بس اور مچھر تو مور ہی ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسی بات کہی ہے کہ نقل کرتے ہوئے مجھے بول رکھتا ہے, لیکن حضرت نے فرمایا, احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر میرے دل میں وسوسہ بھی آئے, کبھی وسوسہ بھی آ جائے کہ میں کسی کا شیخ ہوں, تو میرا حشر فرعون جیسا ہو جائے, نامرود جیسا ہو جائے, بنا جیسا, فلاں جیسا ہو جائے, لیکن اپنے کو بدعا دے. اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی, یہ ہے دین, کہ میرے دل میں وسوسہ بھی نہ آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. شیخ شیخ, جب شیخی ہے تو شیخ کہاں؟ شیخی بگاڑتے تو شیخ کہاں؟ یہ حال ہوتا ہے, یہ حال ہوتا. تو یہ شیوخ تھے, تو ان کی برکت سے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تھے معین الدین چشتی, لاکھوں ہندو مسلمان, لاکھوں ہندو, یہ حال تھا کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اس کا ہی نتیجہ ہوتا تھا کہ دل بے اختیار کھینچتا تھا لوگوں کا. تو یہ جب یہ واقعہ ہوا کہ دست مبارک کو بوسا دیا احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے, اب سارے مسجد نبوی میں ہزاروں آدمیوں کی نظریں ان کی طرف. اس وقت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو رشک آیا ان کے حال میں؟ انہوں نے فرمایا کہ ارے مجھے کیا رشک آتا, فرشتے رشک کر رہے, فرشتے رشک کر رہے, یہ سعادت ان کو ملی. اب احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس دروازے سے جہاں سے لوگ نکل رہے تھے نماز کے بعد, اس پر لیٹ, زینوں پہ کہ لوگ مجھے رونتے ہوئے جاتے تھا کہ کس لیے کہیں میرے دماغ میں کوئی خناس نہ آ جائے. دیکھا آپ نے اتنی حفاظت کی اس بات سے کہ کہیں میرے اندر عجب اور تعریف یا کوئی ایسی چیز نہ پیدا. یہی حال تمام صحابہ کا تھا. ارے بھائی یہ چیزیں ہیں صوفیوں سے اور شیوخ سے سیکھنے کی. تم کیا سیکھتے ہو؟ وظائف وظائف نہیں کر رکھا ہے. یہ چیزیں سیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہنا اچھا لگا خیرات کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہنا نیا اچھا لگا آسین کاٹ. تو تاکہ برائی آ جائے تاکہ دماغ میں. ہم تو الٹا کرتے ہیں, تو الٹا کرتے ہیں. اپنے کو اچھا لگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی سمجھیں کہ ہم ہیں کچھ. کس قدر جہالت ہے. اسلام کی حقیقت سے کتنی ناواقفی ہے. آج کل تقریریں ہیں, شعبے بازیاں ہیں. یہ تھے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. اس وجہ سے اتنے بڑے تھے کہ اپنے کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. فرشتے رش کر رہے تھے. ہمارا حال اچھا نہیں, ہم گندر گند ہیں. ایک صاحب نے بھی لکھا, وہ ایک بیان تھا نا جو ریاض میں ہوا, وہ دونوں بیان جب ملے ایک صاحب نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے لکھا ہے پاکستان سے ہندوستان سے. اس کو پڑھ کر تو مجھے اپنی خراب حالت کا بہت اندازہ ہوا. میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, میں تو نہیں سمجھتا کہ میری اصلاح ہو سکتی. جواب میں لکھا کہ یہ کوئی کم اصلاح ہے کہ آپ کو اس کا انکشاف ہو گیا کہ آپ کچھ نہیں ہیں, آپ برے ہیں. کم اصلاح ہے. اصلاح تو یہی ہے. حاکم الامت رحمۃ اللہ کو ایک شخص نے لکھا کہ حضرت میری ابھی ایسی حالت نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. جواب میں لکھا کہ وہ دن ماتم کا ہوگا جس دن یہ سمجھو گے کہ میری جیسی حالت ہونی چاہیے تھی وہ ہو گئی. یہ ہے اس سلوک, یہ ہے تصوف, یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام, یہ نہیں ہے جو آج کل نشر ہو رہا ہے. نشر ہونے والا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام سے کوئی خوبو نہیں. اور بزرگوں کے پتہ نہیں کتنے واقعات اسی طرح سے انہوں نے اپنے کو سب کو مٹایا ہے, اپنے کو سب سے ذلیل سمجھا. خواہ سکتے